السلام علیکم. وائس آف امریکہ سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے خبروں، تجزیوں اور مختلف رپورٹوں پر مبنی نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان سے یہ رپورٹیں.
جماعت و دعویٰ کا ملی مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
انتخابی اصلاحات کا مجوزہ مسودہ قانون قومی اسمبلی میں پیش. الیکشن کمیشن کو مکمل با اختیار بنانے سمیت متعدد تجاویز شامل. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
صوبائی احتساب کمیشن کا عائشہ گلالئی کے خلاف چھان بین کا فیصلہ. میں ہوں پشاور سے شبیب شاہد.
بلوچستان میں گردوں کی پیوند کاری کا پہلا کامیاب آپریشن. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
قومی اسمبلی کے حلقہ N120 کی قسمت جاگ اٹھی. مہینوں سے رکے ترقیاتی کام اچانک چند دن پہلے شروع ہو گئے. لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان.
اور جنوبی ایشیا سے یہ خبر کہ افغانستان میں ایک گاؤں پر حملے میں کم از کم 50 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. عالمی خبروں سے یہ رپورٹ.
امریکی وزیر خارجہ کے ایشیا کے دورے پر شمالی کوریا کا جوہری مسئلہ غالب رہے گا. واشنگٹن سے میں ہوں شہناز عزیز.
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں کالعدم جماعت الدعویٰ کے نظر بند سربراہ حافظ سعید نے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. مزید تفصیلات اس بارے میں جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی جانے والی پاکستانی تنظیم جماعت و دعویٰ نے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے. ملی مسلم لیگ کے مرکزی عہدیداروں نے پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ انہوں نے اپنی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہے. اس جماعت کا صدر سیف اللہ خالد کو مقرر کیا گیا ہے. نیوز کانفرنس کے دوران جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس جماعت میں حافظ سعید کا کردار کیا ہوگا تو انہوں نے اس کا واضح جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ جماعت و دعویٰ سمیت دیگر تنظیموں سے تعاون جاری رہے گا. پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر اس کوشش کو جماعت و دعویٰ کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا عمل سمجھنا چاہیے. احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعت بنانے کا قانونی عمل تو شاید اتنا دشوار نہیں ہوگا، لیکن ان کے بقول اصل چیلنج عوامی تائید کا حصول ہوگا.
لیکن اصل چیلنج جو ہوتا ہے، مشکل وہ یہ ہے کہ پارٹی بن جاتی ہے، پارٹی رجسٹر بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیا پارٹی پھر الیکشن میں لوگوں کی تائید حاصل کر پاتی ہے؟ تو یہ خوش آئند ہے کیونکہ اس لحاظ سے پھر ان کی وہ سرگرمیاں جو زیر زمین ہوا کرتی تھیں یا جن کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ زیر زمین ہے، یا وہ سرگرمیاں جن میں تشدد کا عنصر ہوتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا اور ان کی تمام توانائیاں پھر لوگوں سے تائید حاصل کرنے، ان کا ووٹ حاصل کرنے میں خرچ ہوں گی.
احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ بہت سی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو کئی دہائیوں سے اس ملک میں کام کر رہی ہیں، لیکن انہیں عوام کی تائید حاصل نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ جماعت و دعویٰ اگر سیاسی عمل کا حصہ بنتی ہے تو اسے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. واضح رہے کہ حافظ سعید کو رواں سال جنوری میں 90 روز کے لیے لاہور میں ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں انتظامیہ نے جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی میں 2 ماہ کی توسیع کی تھی. واضح رہے کہ جماعت و دعویٰ 2010 سے پاکستان میں حکام کے زیر نگرانی ہے. حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکا ہے. بھارت کا الزام ہے کہ 2010 میں ممبئی میں ہونے والا حملہ لشکر طیبہ نے کیا تھا، جس کے بانی حافظ سعید ہیں جو اب جماعت و دعویٰ کے سربراہ ہیں. حافظ سعید اس کی تردید کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ لشکر طیبہ ایک الگ تنظیم ہے. ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہوئے تھے. امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعام مقرر کر رکھا ہے، اور امریکہ کی طرف سے بھی جماعت و دعویٰ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ سے خبروں کا یہ بلٹن پیش کیا جا رہا ہے جو میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ آپ براہ راست سن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر بھی یہ خبریں براہ راست پیش کی جا رہی ہیں. امکان ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس ہفتے ایک ایسا مجوزہ بل وہاں پہ اس میں پیش کر دیا جائے گا جس کا مقصد پاکستان میں الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا اور انتخابی عمل کو قابل بھروسہ بنانا ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں ایک بار اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
انتخابی اصلاحات کے لیے تجاویز پر مبنی مسودہ پیر کو پارلیمان کے ایوان زیری میں پیش کر دیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن کو ہر لحاظ سے ایک مکمل خود مختار ادارہ بنانے اور اس کے مختلف امور کے بارے میں قانون سازی تجویز کی گئی ہے۔ 2014 میں حکومت نے انتخابی اصلاحات کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دونوں ایوانوں کے اراکین بھی شامل تھے۔ تقریباً 2.5 سال تک اس سلسلے میں ہونے والی مشاورت اور مختلف تجاویز پر غور کے بعد یہ مسودہ تیار کیا گیا، جسے پیر کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی قانون سازی کی تاریخ میں یہ پہلا مسودہ ہے جو اتنی طویل اور سیر حاصل مشاورت کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 40 سال بعد جامع انتخابی اصلاحات ہونے جا رہی ہیں، جس میں انتخابی عمل کے پورے نظام میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ وزیر قانون نے بتایا کہ الیکشن بل 2017 8 مختلف قوانین میں اصلاحات کر کے ترتیب دیا گیا۔
الیکشن کمیشن کو ہم نے سر فلی اٹانومس کر دیا ہے، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اینڈ اٹانومس، اور یہ اب نہ صرف فنکشنلی انڈیپینڈنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹیولی انڈیپینڈنٹ ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس مسودے کی تیاری میں اس قدر وقت اس لیے صرف ہوا کیونکہ جب اس بارے میں تجاویز طلب کی گئیں تو سیاسی جماعتوں، وکلاء اور سول سوسائٹی کی طرف سے 1200 تجاویز آئیں، جن پر غور کیا گیا، اور جب اسے انٹرنیٹ پر ڈالا گیا تو اس پر مزید 625 تجاویز موصول ہوئیں، جن پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی۔ اصلاحاتی مسودے میں تجویز دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے قوانین بنانے میں با اختیار ہوگا اور اس کے لیے اسے وفاقی حکومت سے مشاورت یا صدر مملکت کی پیش کی اجازت درکار نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن انتخابات سے 6 ماہ قبل مکمل منصوبہ تیار کر کے تمام درکار قانونی اور انتظامی اقدام کر سکے گا۔ مزید برآں پولنگ کے عمل اور انتخابی نتائج کو مزید شفاف انداز میں مرتب کرنے کے لیے بھی اس مسودے میں تجاویز شامل ہیں، جبکہ سیاسی جماعتوں کو خواتین امیدواروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عام انتخابات میں تقریباً 5% ٹکٹس خواتین امیدواروں کو دینے کا کہا گیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ شمالی افغانستان میں درجنوں افراد کی ہلاکت کی خبروں کا جائزہ لے رہے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ مقامی حکام نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ ہفتے کے روز سرائے پل صوبے میں مرزا اولنگ کے گاؤں میں پیش آیا تھا۔ افغانستان کے شمالی صوبہ سری پل میں سے قبر ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس گاؤں پر شدت پسندوں کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان ذبیح اللہ امانی نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ حملہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ضلع سیاد کے مرزا اولانگ نامی علاقے میں کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ شدت پسندوں نے علاقے میں واقع ایک چوکی پر حملہ کیا، جس کے بعد انہوں نے گاؤں کے 30 گھروں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں، جن میں بیشتر کا تعلق شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ صوبائی ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ شدت پسندوں نے ان تمام افراد کو انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے قتل کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے پیر کے روز کہا کہ شمالی کوریا کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار رہے اور اپنے میزائل کے تجربے بند کرے۔ اور اس فیصلے میں پیر کے روز وہ رپورٹروں سے بات چیت کر رہے تھے جہاں آسیان کے اجلاس میں وہ شرکت کے لیے گئے تھے۔ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے پیر کے روز ساؤتھ چائنا سی سے متعلق تنازعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس علاقے میں زمینوں کو اپنے قبضے میں لینے اور فوجی اقدامات روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے بقول یہ چیزیں علاقے کی کشیدگی میں اضافے اور ماحول کے لیے مستقل خطرات کا سبب بن سکتی ہیں۔ تینوں ملکوں نے مشترکہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن آسٹریلیا کے وزیر خارجہ جولی بشپ اور جاپان کی وزیر خارجہ تارو کونو سے نے فلپین میں آسیان کے وزارتی اجلاس کے موقع پر ایک سائیڈ لائن ملاقات کی۔ بیان میں آسیان کے رکن ممالک اور چین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کریں جس کو وہ قبول کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن امریکی اقتصادی اور سلامتی سے متعلق تعاون پر بات چیت کے لیے فلپینز، تھائی لینڈ اور ملائیشیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ شمالی کوریا کا جوہری اسلحے کا پروگرام ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار زلیٹکا ہوک کی رپورٹ سنیے شہناز عزیز سے۔
اتوار کے روز امریکہ کے وزیر خارجہ ٹیلرسن اور شمالی کوریا میں ان کے ہم منصب نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ منیلا میں منعقد ہونے والا یہ اجلاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے شمالی کوریا پر اب تک کی سخت ترین تعزیرات کے بعد عمل میں آیا ہے۔ امریکہ نے ان نئی سخت تعزیرات کے لیے چین کی حمایت کی تعریف کی ہے جو شمالی کوریا کی کوئلے، لوہے اور مچھلی کی برآمدات پر پابندی عائد کر دیں گی۔ اب تک چین اپنے کمیونسٹ پڑوسی ملک کو سزا دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہا تھا، تاہم اتوار کے اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ نے اس رویے میں تبدیلی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا۔
We of course talked about Korean Peninsula's nuclear issue and that the UN Security Council just passed another...
چینی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے جزیرہ نما کوریا کے جوہری مسئلے اور سلامتی کونسل کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف ایک اور قرارداد کی منظوری پر بات کی ہے۔ دونوں فریقوں نے ایک بار پھر اس کی توثیق کی ہے کہ ہمیں سلامتی کونسل کی اس نئی قرارداد پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سمن چین جزیرہ نما کوریا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے بات چیت کی اپیل کرتا رہا ہے، تاہم اب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے اور شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ گزشتہ ماہ پیانگ یانگ نے دو بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کی آزمائش کی تھی اور کہا تھا کہ ان میں سے ایک امریکہ تک پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ پیانگ یانگ کو قابو میں رکھنے میں مدد کرے، تاہم اشارہ دیا ہے کہ کوئی فوجی متبادل ممکن ہے۔ رین کارپوریشن کے ایک دفاعی تجزیہ کار بروس بینٹ کہتے ہیں کہ چین جزیرہ نما کوریا پر کسی بڑے فوجی تصادم کو روکنے کے بارے میں پرعزم ہے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی نوعیت کے بڑے تصادم کے نتیجے میں شمال میں چین کی مداخلت نظر آئے گی اور ہمیں اس بارے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا کہ چین کے ساتھ کوئی بڑی لڑائی شروع نہ ہو جائے۔ سمن شمالی کوریا پر سلامتی کونسل کی نئی تعزیرات اسے برآمدات سے ہونے والی ایک تہائی آمدنی سے محروم کر دیں گی جن کی مالیت سالانہ $3 ارب ہے، اور تعزیرات پر مکمل عمل درآمد سے کم جونگ کے جوہری عزائم میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان پیانگ یانگ سے امریکہ کے رابطوں کو غیر مخلصانہ قرار دیے جانے کے بعد واشنگٹن کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی کی بلند آواز میں حمایت کر رہے ہیں۔ مسٹر مون نے تعطیلات سے واپس آنے کے بعد پیر کے روز امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ اس کے بعد پہلا رابطہ ہے جب سے شمالی کوریا نے دوسرے بین البراعظمی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ وینیزویلا کے صدر نکولس مدورو نے کہا ہے کہ اتوار کے روز مسلح افواج نے ایک فوجی اڈے پر باغیوں کے اس حملے کو ناکام بنا دیا جس کی قیادت ایک باغی سابق فوجی افسر کر رہا تھا۔ اتوار کی صبح پارا میکے پر حملے کے دوران سخت لڑائی میں دو حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ امریکی قانون ساز اور صدر ٹرمپ کئی ہفتوں کے لیے کام سے ایک تعطیل کے لیے واشنگٹن سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں چھان بین جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل بومن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر کی جانب سے روس کے بارے میں چھان بین کرنے والے خصوصی مشیر رابرٹ مولر کی برطرفی کے اقدام کی صورت میں انہیں تحفظ دینے کے لیے گزشتہ ہفتے سینٹ نے تعطیل پر جانے سے قبل ایک دو جماعتی بل متعارف کرایا تھا۔ اس رپورٹ کی تفصیل جانیے یاسمین جمیل سے۔
صدر ٹرمپ نے کام سے ایک تعطیل کے لیے وائٹ ہاؤس سے روانہ ہوتے ہوئے اقتصادی بہتری کی خبر کا خیر مقدم کیا۔ بے روزگاری کی شرح گزشتہ 16 سال میں سب سے کم تر سطح تک پہنچ گئی ہے اور گزشتہ سہ ماہی میں مجموعی قومی پیداوار 2.6% تک بڑھی۔ خوشحالی ہماری سرحدوں پر واپس آ رہی ہے کیونکہ ہم امریکی کارکنوں اور خاندانوں کو اولیت دے رہے ہیں، لیکن صدر کے لیے روس کے بارے میں تحقیقات بدستور پریشانی کا ایک سبب ہیں جو بار بار اسے سیاسی بنیاد پر کی جانے والی ایک کارروائی قرار دے چکے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کو پہلے ہی برطرف کر چکے ہیں جنہوں نے انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیقاتی کارروائی کی ایک وقت میں قیادت کی تھی۔ FBI میرے بغیر ٹھیک رہے گی، ایف بی آئی کا مشن دو ٹوک انداز میں آگے بڑھے گا۔ یہ الفاظ تھے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کے۔ کیا صدر ٹرمپ اب خصوصی مشیر رابرٹ مولر کو برطرف کر سکتے ہیں؟ وائٹ ہاؤس اس امکان کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا لیکن اسے خارج از امکان بھی قرار نہیں دے رہا۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے صدر کی مشیر کیلیان کونوے نے کہا، صدر نے تو ابھی اس پر گفتگو تک نہیں کی ہے، صدر باب مولر کو برطرف کرنے کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے۔ یہ الفاظ تھے کیلیان کونوے کے۔ ایک ایسا بل تجویز کیا جا چکا ہے جو مسٹر مولر کی برطرفی کو اور برطرفی پر ایک جج کو نظر ثانی کا اختیار دے کر مستقبل میں کسی بھی غیر جانبدار تفتیشکار کی برطرفی کو دشوار بنا دے گا۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر ٹام ٹیلس نے کہا، یہ کسی مشیر کو امکانی طور پر ہٹانے کے لیے صدر کو اٹارنی جنرل اور محکمہ انصاف کے ساتھ مشاورت کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے عدالتی نظر ثانی لازمی ہوگی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ اقدام کسی مناسب وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ٹیلس کے۔ صدر روس کے بارے میں تحقیقات پر بار بار تنقید کر چکے ہیں لیکن مسٹر مولر کیپیٹل ہل میں بدستور اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ اسی دوران صدر کے اتحادیوں نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ کئی ماہ کی تحقیقات سے کچھ برآمد نہیں ہوا ہے۔ صدر کی مشیر کیلیان کونوے نے کہا، ہم سے مداخلت اور انتخابات کے نتائج میں تبدیلی سے متعلق براہ راست ثبوت کا وعدہ کیا گیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ الفاظ تھے صدر کی مشیر کیلیان کونوے کے۔ گزشتہ ہفتے مسٹر مولر نے مبینہ طور پر ایک گرینڈ جیوری تشکیل دی تھی تاکہ تحقیقات میں اکٹھے کیے گئے شواہد کا جائزہ لیا جائے، جو ایک ایسا اقدام ہے جو دائر کیے جانے والے الزامات پر منتج ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس رپورٹ کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کے یہ نیوز بلٹن فیس بک آڈینس کے لیے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جبکہ ریڈیو کے سامعین ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ اسرائیل میں کمیونیکیشن کی وزارت نے اتوار کو کہا کہ یہودی ریاست اپنے ملک میں الجزیرہ نیٹ ورک پر پابندی عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ شہناز عزیز۔
اسرائیل کے وزیر اطلاعات ایوب کارا نے کل اتوار کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
بتکوفہ آخرونا کمات روب امدینوت بیزورینو بے کبعو شیل جزیرہ تومخت ترور تومخت הקצנה דתית זה ממדינות המפרץ כולל סעודיה۔
وہ کہہ رہے ہیں، حال ہی میں ہمارے خطے کے تقریباً تمام ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الجزیرہ دہشت گردی کی اور مذہبی انتہا پسندی کی حمایت کرتا ہے، اور ان ملکوں میں خلیج کی ریاستیں، سعودی عرب، اردن، مصر اور ایسے تمام ملک شامل ہیں جن کے ساتھ اسرائیل شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الجزیرہ حقیقتاً آئیسس، حماس، حزب اللہ اور ایران کا اعلی کار ہے اور ہم ہی محض ایسے ہیں جو اس بارے میں پرعزم نہیں ہیں، تو لگتا ہے کہ ہم خود کو فریب دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسرائیل کے وزیر اطلاعات کے۔ الجزیرہ نے کہا ہے کہ اس کے رپورٹرز کو وزیر اطلاعات ایوب کارا کی پریس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنے دیا گیا جس میں اس پابندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ الجزیرہ نے یہ بھی کہا کہ کارا اسرائیل میں اس کے انگریزی اور عربی دونوں زبانوں کے نیٹ ورکس بند کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے یروشلم میں الجزیرہ کے دفاتر بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے اس نیوز نیٹ ورک پر شہر میں تشدد کے لیے اشتعال انگیزی کرنے کا الزام عائد کیا تھا، خاص طور پر سیکیورٹی میں اضافے پر مسجد اقصی کے احاطے میں ہونے والے احتجاج کے حوالے سے جس کو الجزیرہ نے کور کیا تھا۔ اردن اور سعودی عرب نے حال ہی میں قطر میں قائم نیٹ ورک کے مقامی دفاتر کو بند کر دیا تھا، جبکہ چینل اور اس سے منسلک ادارے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین میں بلاکڈ ہیں۔ اس ماہ کے اوائل میں چاروں ملکوں نے قطر کے ساتھ سفارتی روابط منقطع کرتے ہوئے دوحا پر خطے میں دہشت گردی کے لیے رقوم فراہم کرنے اور حریف ملک ایران کے ساتھ قربت کا الزام عائد کیا تھا۔ سعودی عرب کی قیادت میں اس گروپ نے قطر کو تعلقات بحال کرنے کے لیے 13 مطالبات کی فہرست دی تھی، جن میں سے ایک مطالبہ الجزیرہ کو مکمل طور پر بند کرنا تھا۔ قطر نے اس کی تعمیل نہیں کی ہے اور ان الزامات کی تردید کی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کی بحریہ نے بتایا کہ اسے امریکہ کا وہ لاپتہ طیارہ مل گیا ہے جو ہفتے کے روز آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ آسٹریلوی وزیر دفاع میریز پین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چھوٹا امریکی طیارہ اس کے کچھ ہی دیر بعد ڈھونڈ لیا گیا جب رائل آسٹریلین نیوی کا سروے والا جہاز ہیماس میلویلے شول وائر بے کے مقام پر پہنچا تھا۔ امریکی طیارہ معمول کی سرگرمیوں میں محو پرواز تھا جب ہفتے کو گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز پر سوار 22 افراد کو بچا لیا گیا تھا جبکہ 3 میرینز ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یورپ میں امیگریشن کے مخالف سرگرم کارکن شمالی افریقہ سے یورپ داخل ہونے والے تارکین وطن کی کشتیوں کے بہاؤ کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کے مطابق تیونس کے ماہی گیروں کا ایک گروپ اس کوشش پر ناخوش ہے اور انہوں نے اتوار کے روز ایک بحری جہاز کو روک لیا جس میں انتہائی دائیں بازو کے سرگرم کارکن سوار تھے۔ AFP نے بتایا ہے کہ ایک سی اسٹار چارٹر کشتی انتہا پرست گروپ جنریشن آئیڈینٹی نے کرائے پر لی تھی اور وہ تیونس کے ساحل کی طرف سفر کر رہی تھی۔ دائیں بازو کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد فرانسیسی غیر سرکاری تنظیموں اور انسانی سمگلنگ کرنے والوں کے درمیان تعاون کو بے نقاب کرنا ہے جو لیبیا سے تارکین وطن کے نام پر کشتیاں بھر بھر کے یہاں پہنچا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے پروسیکیوٹرز نے پیر کے روز سماعت کے دوران اپنے اختتامی دلائل میں کہا کہ وہ سیمسنگ کمپنی کے چیف لی جائے یونگ کو اس اسکینڈل میں ملوث ہونے پر کم از کم 12 سال قید کی سزا سنائے جانے کی توقع رکھتے ہیں جو جنوبی کوریا کے سابق صدر پارک گیون ہے کی مواخذے اور ان کی فراغت کا سبب بنا تھا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق لی نے صدر پارک کے دوست چوئی سون سل کے ایک مشکوک غیر سرکاری تنظیم کو لاکھوں ڈالر فراہم کیے تھے اور اس کے عوض نیشنل پینشن سروس سے سیمسنگ کے دو شراکتی اداروں کے انضمام کا فیصلہ لیا تھا باوجود کہ اسے 100 ملین ڈالر کا ممکنہ نقصان پہنچا ہے۔ لی نے کوئی بھی غلط کام کرنے کی تردید کی ہے۔ نائجیریا میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ایک گرجا گھر پر حملہ ہوا جس میں 11 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی طور پر عینی شاہدین کے مطابق حملے میں کم از کم 2 مسلح افراد شامل تھے، لیکن ریاست نمبرا کے پولیس کمشنر غربہ عمر نے بتایا ہے کہ اتوار کی علیہ صبح ایک مسلح شخص نے سینٹ پیٹرز کیتھولک چرچ پر حملہ کیا۔ ریاست نمبرا کے گورنر ولی اوبیانو نے بتایا ہے کہ حملے کا سبب مقامی برادری کے ارکان کے درمیان ذاتی جھگڑا تھا جو شہر سے باہر رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس بےحمانہ جرم میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لے کر آتے۔ جنگی جرائم سے متعلق ایک سابق پروسیکیوٹر جو کئی برسوں تک اقوام متحدہ کے شام میں تنازعات کے دوران خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دینے والے پینل کا حصہ رہی ہیں، کہا ہے کہ وہ شام پر انکوائری کمیشن سے مستعفی ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے مدد میں کمی ہے۔ سابق سوئس اٹارنی جنرل کارلا ڈیل پونٹے نے جو اس سے قبل روانڈا اور یوگوسلاویا کے وار ٹریبیونلز میں بطور پروسیکیوٹر خدمات انجام دے چکی ہیں، اتوار کے روز کہا کہ وہ ایسے کمیشن کا مقدمہ کا حصہ نہیں رہ سکتی جو کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یعنی یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ یمن اور افریقہ کے 3 ملکوں میں ہیضے اور اسہال کی وجہ سے ہزاروں بچے موت کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ناقص غذائیت کا شکار ہیں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ۔ پروگرام آپ کی صحت میں میزبان بہجت حاضر ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ یمن، صومالیہ اور جنوبی سوڈان میں بچوں کے اس وبا سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے کیونکہ یہ ملک قحط کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ان ملکوں میں ایسے بچوں کی تعداد میں انتہائی اضافہ ہو رہا ہے جو ناقص غذا کی وجہ سے بہت کمزور ہیں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہیضے کی وبا سے متاثرہ ان 3 ملکوں میں ایک اندازے کے مطابق 47 لاکھ بچوں کو ناقص غذائیت اور کم خوراک کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ یونیسیف کے ترجمان کرسٹو بوراک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان 47 لاکھ میں سے 10 لاکھ سے زائد بچوں کو خوراک کی انتہائی کمی کا سامنا ہے۔
Let me remind you that a child who is suffering from severe acute malnutrition are
یونیسیف کے ترجمان بوراک کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ناقص غذائیت کے شکار بچے کی موت کا خطرہ ان بچوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہو جاتا ہے جنہیں بہتر خوراک ملتی ہے. اس لیے ایسے ملکوں میں جہاں بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور انہیں صاف پانی بھی میسر نہیں، حیضے اور اسہال کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں اور یہی صورتحال تشویشناک ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ اسے سوڈان میں اسہال کی وبا کے بارے میں انتہائی تشویش ہے، جہاں صحت کی وزارت کے مطابق اس بیماری کے 20,000 سے زائد کیسز کے بارے میں پتہ چلا ہے اور اس کی وجہ سے 400 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں. بوراک کا کہنا ہے کہ یہ بیماری 14 سے 18 ریاستوں میں پھیل چکی ہے اور متاثرہ مریضوں میں 20% سے زائد بچے ہیں.
The situation in White Nile State which is in central Sudan.
یونیسیف کے ترجمان بوراک بتاتے ہیں کہ وسطی سوڈان کی وائٹ نائل ریاست میں صورتحال بے حد تشویشناک ہے، کیونکہ اس وبا سے یہ انتہائی متاثر ہو چکی ہے اور وہاں پر اب تک 7,200 کیسز کی اطلاع مل گئی ہے اور یہاں پر کیمپوں میں بھی 1,00,000 سے زائد افراد مقیم ہیں. یونیسیف کا کہنا ہے کہ ان 4 ملکوں میں اسے حیضے اور اسہال کے مرض پر قابو پانے کے لیے متاثرہ علاقوں تک رسائی، سیکیورٹی اور زیادہ رقم درکار ہے. امدادی پروگراموں میں اضافہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کو زندگی محفوظ بنانے والی خصوصی دوائیں درکار ہیں اور ان کے لیے صاف پانی انتہائی ضروری ہے. پروگرام تھا آپ کی صحت. بیسے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا دوسرے صوبوں کے بنسبت زیادہ قدامت پسند تصور کیا جاتا ہے. خواتین ایک طرف سماجی ثقافتی رسم و رواج کی پابند ہیں تو دوسری طرف وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے آنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. تاہم گزشتہ چند برسوں کے دوران یہاں کی خواتین نے تمام تر پابندیوں کے باوجود مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منوایا ہے. انہی میں سے ایک عابدہ جیلانی ہے. انہوں نے اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے درشال آن لائن سٹور کا آغاز کیا تھا. عابدہ جیلانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جتنا پیسہ تھا میرے پاس وہ میرے ہسبینڈ کے علاج پر لگ گیا، اور آپ یقین کریں کہ میں نے صرف 5,000 سے سٹارٹ کیا تھا، اور اب الحمدللہ اتنا ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو رہا ہے. بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایک نیا آئیڈیا ہے اور پشاور جیسے شہر میں ان کا چلنا ناممکن ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور الحمدللہ ایک کام کا آغاز کیا، اور اب الحمدللہ میرے پاس کافی کافی زیادہ آرڈر جاتے ہیں جس کو میں آن لائن بھی چلاتی ہوں.
عابدہ کا مزید کہنا تھا،
سب خواتین سے میری یہی گزارش ہے کہ پلیز کسی پر بوجھ نہ بنیں اور اپنا ہاتھ خود بٹائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور خود کے لیے.
عابدہ کا کہنا تھا کہ اب لوگوں کی طرف سے مجھے حوصلہ افزائی مل رہی ہے.
لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، بہت زیادہ اچھا، کیونکہ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا لوگوں کے لیے کہ ان کے ڈور اسٹیپ پر، ان کی دہلیز پر ان کو چیزیں پہنچائی جائیں، نہ کہ وہ خود چل کر بازار جائیں. تو بہت اچھا رسپانس ہے. لوگ، میں گھر میں کھولا ہے اسٹور، تو لوگ گھر میں بھی آتے ہیں اور آرڈر دے کر میں ان کو ڈلیور بھی کرتی ہوں.
عابدہ کا مزید کہنا تھا،
حکومت سے میری گزارش ہے، باہر کے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را ایسی خواتین کو پروموٹ کرے جو کام کرنا، جو واقعی کام کرنا چاہتی ہے.
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہردم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں
زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان کی حکومت نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ 120 میں ترقیاتی کام دوبارہ شروع کر دیا ہے اور کام کا آغاز جنوری میں کیا گیا تھا لیکن اسے پھر روک دیا گیا۔ یہ نشست وزیر اعظم نواز شریف کے سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے سبب خالی ہوئی ہے اور اس نشست کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات میں حکمران مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن کی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ لاہور سے قمر رحمان خان کی رپورٹ۔
صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے سنت نگر میں ترقیاتی کام شروع تو رواں برس جنوری میں ہوئے لیکن انہیں بریک لگی ہوئی تھی، مگر اب کئی ماہ سے رکے ترقیاتی کام دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اہل علاقہ اس راتوں رات تبدیلی پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ وہ حیران ہے کہ اچانک حکمرانوں کو یہاں ترقیاتی کام کیوں دوبارہ سے کرنے پڑ رہے ہیں۔
جب سے یہ پناما کا کیس اپنا ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے راتوں رات جو ہے اس کو 12:30 آگے کرین لگا کے یہ ساری جگہ انہوں نے کھدائی کی ہے۔
کافی دنوں سے کام نہ رکا ہوا تھا، اب اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے یہ کام تیزی میں ہو گیا، یہ سمے سے باہر ہے۔
سنت نگر کا یہ علاقہ قومی اسمبلی کے حلقہ N120 میں آتا ہے جس میں سیوریج کے پائپ اور پانی کی لائنیں بچھانے سمیت گلیوں اور سڑکوں کی مرمت جاری ہے۔ علاقے میں ترقیاتی کام کرنے والا ٹھیکیدار کہتا ہے کام رکے نہیں تھے، بس ذرا رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ ٹھیکیدار فرزند علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے کی مرکزی سڑک آج رات بن جائے گی جبکہ باقی کام 7 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔
جنوری یہ کام شروع ہے اور ترتیب یہ کام چل رہا ہے، بند نہیں ہوا کام، یہ مکمل ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جانا ہے۔
حلقہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ضمنی الیکشن کے لیے نامزد امیدوار یاسمین راشد کہتی ہیں ووٹروں کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یاسمین راشد نے کہا کہ وہ اس کی شکایت الیکشن کمیشن میں کرے گی۔
وہ آئیں گے راوی کے پل سے، پھر وہ گزریں گے کہاں سے، حلقہ 120، پھر وہ داتا دربار پہ سلام کریں گے، داتا دربار کہاں ہے، حلقہ 120 میں۔
سنت نگر کے اس علاقے سے نواز شریف رکن قومی اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی پنجاب منتخب ہو چکے ہیں۔ اسی حلقہ سے سن 2013 کے عام انتخابات میں نواز شریف نے 92,000 سے زائد ووٹ جبکہ یاسمین راشد نے 52,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن نے صوبے کی حکمران جماعت پی ٹی آئی کی منحرف رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کے خلاف مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کے خلاف بدعنوانی کے الزام میں چان بین شروع کر دی ہے۔ عائشہ گلالئی کے خلاف ان کے پرسنل سیکرٹری اور ایک دوسرے شخص نے بدعنوانی کے الزامات لگائے ہیں۔ صوبائی احتساب کمیشن کے عہدیدار کرنل ریٹائرڈ سردار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ چونکہ عائشہ گلالئی قومی اسمبلی کی رکن ہے، لہذا صوبائی احتساب کمیشن براہ راست ان کے خلاف تحقیقات یا کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دو افراد نے عائشہ گلالئی کے خلاف بدعنوانی کے الزامات لگائے جس پر ان دونوں افراد سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرنل سردار کے بقول کمیشن کا ایک فرد سے رابطہ ہو گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ان کے پاس موجود تمام ثبوت اور شواہد کمیشن کے حوالے کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عائشہ گلالئی پر لگنے والے الزامات میں دیگر ملوث افراد کا تعلق صوبائی حکومت سے ہو یا مبینہ طور پر غبن کیے جانے والے فنڈز کا تعلق صوبے سے ہو تو پھر صوبائی احتساب کمیشن اس معاملے کی تحقیقات اور کارروائی کر سکتا ہے۔ دریاسنا صوبے میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور اپنے آپ کو عائشہ گلالئی کا پرسنل سیکرٹری کہلانے والے نورزمان نے ایک پریس کانفرنس میں عائشہ گلالئی کے خلاف بنو اور کرک میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں میں رشوت لینے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت میں نورزمان نے دعویٰ کیا کہ عائشہ گلالے نے بنو اور سداخیر کے درمیان سڑک کی تعمیر میں 72 لاکھ روپے وصول کیے۔
سر میرے پاس اس کے جو ہے نا تین ثبوت ہیں، ایک تو ہے بنو لنک روڈ ٹو سداخیل 8 کلومیٹر روڈ تھا، اس میں سے اس نے 72 لاکھ روپے کنڈیشن دیا ہے جو کہ اس کے 47.5 لاکھ روپے میرے ہاتھ پہ اس نے وصول کیا ہے، اس کے ریسیونگ میرے پاس موجود ہے۔
نور زمان نے عائشہ گلالے پر کئی اور منصوبوں میں بھی رشوت لینے کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام ثبوت احتساب کمیشن کو فراہم کر رہے ہیں۔ عائشہ گلالئی پہلے ہی صوبائی احتساب کمیشن اور صوبائی حکومت کی جانب سے شروع کی جانے والی تحقیقات اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے ان پر عائد کیے جانے والے الزامات کو سیاسی انتقام قرار دے چکی ہے۔ گلالئی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے والدین کو لاحق خطرات کے پیش نظر پشاور چھوڑ دیا ہے اور اسلام آباد میں عارضی رہائش اختیار کر لی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ شمالی افغانستان میں درجنوں افراد کی ہلاکت کی خبروں کا جائزہ لے رہی ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہفتے کے روز سرائے پل صوبے میں مرزا اولانگ کے گاؤں میں پیش آیا۔ قبل ازیں افغانستان کے شمالی صوبے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 50 افراد کو اس گاؤں میں ہلاک کر دیا۔ صوبائی گورنر کے ترجمان ذبیح اللہ امانی نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ حملہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ضلع سیاد کے مرزا اولانگ نامی علاقے میں کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ شدت پسندوں نے علاقے میں واقع ایک چوکی پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے گاؤں کے 30 گھروں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ صوبائی ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ شدت پسندوں نے ان تمام افراد کو انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے قتل کیا ہے۔ حملے میں افغان سیکورٹی فورسز کے 7 اہلکار اور کئی حملہ آور بھی ہلاک ہوئے۔ حملے کی تفصیلات واضح نہیں ہیں اور نہ ہی حملہ آوروں کی شناخت ہو سکی ہے۔ البتہ ذبیح اللہ امانی نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ طالبان اور داعش کے شدت پسندوں نے مل کر کیا تھا۔ تاہم افغان طالبان نے حملے میں ملوث ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ان کے خلاف پریپیگنڈا کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے پیر کے روز کہا کہ شمالی کوریا کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار رہے اور وہ اپنے میزائل کے تجربے بند کر دے۔ وہ مینیلا میں پیر کے روز رپورٹروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، جہاں آسیان کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں جو بہت سا کام کیا جانا چاہیے، اس پر انہوں نے اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے گفتگو کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
دونوں اعلیٰ ترین سفارتکاروں نے فلپائن میں ہونے والے علاقائی فورم کے موقع پر الگ سے یہ مذاکرات کیے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ ہفتے اس کے بعد سے پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقات تھی، جب صدر ٹرمپ نے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات جیتنے میں ان کی مدد کے لیے مداخلت کرنے پر روس کو سزا دینے کی غرض سے عائد کی گئی نئی پابندیوں کو قانون کی شکل دینے کے لیے نیم دلی سے دستخط کیے۔ ریکس ٹیلرسن نے کہا اور انہیں صرف یہ سمجھنے میں مدد دینے کے لیے کہ یہ واقعہ کتنا سنگین رہا ہے اور اس نے امریکہ اور امریکی لوگوں اور روسی لوگوں کے درمیان تعلقات کو کتنا شدید نقصان پہنچایا ہے، اور یہ کہ اس نے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان سخت بد اعتمادی پیدا کی ہے، اور یہ کہ ہمیں اس معاملے سے نمٹنے کے لیے لازمی طور پر کوئی طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے۔ مسٹر ٹیلرسن نے مسٹر لاروف کو بتایا کہ امریکہ سینکڑوں سفارتکاروں اور دوسرے عملے کو روس میں موجود امریکی سفارتی تنصیبات سے ہٹانے کے روس کے حکم پر 1 ستمبر تک رد عمل دے گا۔ سابق صدر براک اوباما نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے کئی ہفتے قبل امریکہ میں موجود 35 روسی سفارتکاروں کو اس کے بعد ملک سے نکال دیا تھا اور 2 روسی تنصیبات بند کر دی تھیں، جب امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انتخابات میں مداخلت کی ذاتی طور پر ہدایت دی تھی۔ روس نے اس وقت کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی، لیکن نئی پابندیوں کی منظوری کے بعد ماسکو نے حکم دیا کہ امریکہ روس میں موجود اپنے سفارت خانے اور قونصل خانوں کے 755 سفارتکاروں اور اپنے عملے کے ان کارکنوں میں کمی کرے جن میں سے بہت سے روسی شہری ہیں۔ روس کی جانب سے انتخابات میں مداخلت پر کانگریس کی متعدد تحقیقاتی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ خصوصی مشیر رابرٹ مولر نے اس بارے میں ایک بڑی تحقیقاتی کارروائی شروع کر دی ہے کہ آیا مسٹر ٹرمپ کے اتحادیوں نے انتخابات میں ٹرمپ کی جانب سے روسی مفادات کے لیے غیر قانونی طور پر کوئی سازش کی تھی، اور آیا کہ مسٹر ٹرمپ نے اس وقت انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کی تھی جب انہوں نے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کو برطرف کیا تھا، جو مسٹر مولر کی جانب سے ایف بی آئی کا منصب سنبھالنے سے قبل روس کے بارے میں ادارے کی تحقیقاتی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ ان تحقیقات کو سیاسی بنیاد پر کی جانے والی ایک کارروائی اور اپنے ڈیموکریٹک مد مقابل سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن پر اپنی جیت کی وضاحت کے لیے ڈیموکریٹس کا ایک جواز قرار دے کر انہیں مسترد کرتے رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے پیر کے روز ساؤتھ چائنا سی سے متعلق تنازعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس علاقے میں زمینوں کو اپنے قبضے میں لینے اور فوجی اقدامات روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے بقول یہ چیزیں علاقے میں کشیدگی میں اضافے اور ماحول کے لیے مستقل خطرے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تینوں ملکوں نے مشترکہ بیان ایسے وقت میں جاری کیا ہے جب وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ جولی بشپ، جاپان کے وزیر خارجہ تارو کونو کے ساتھ فلپین میں آسیان کے وزارتی اجلاس کے موقع پر ایک سائیڈ لائن ملاقات کی ہے۔ بیان میں آسیان کے رکن ممالک اور چین پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اس ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کریں جن کو وہ قبول کر چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان پیونگ یانگ سے امریکہ کے رابطوں کو غیر مخلصانہ قرار دیے جانے کے بعد واشنگٹن کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی کی بلند آواز میں تائید کر رہی ہیں۔ مسٹر مون نے تعطیلات سے واپس آنے کے بعد پیر کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ اس کے بعد پہلا رابطہ ہے جب سے شمالی کوریا نے دوسرے بین البراعظمی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ واشنگٹن اور سول نے شمالی کوریا کے خلاف ان تعزیرات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے جو سلامتی کونسل نے روس اور چین سمیت مختلف ملکوں کی حمایت کے ساتھ شمالی کوریا پر عائد کی ہیں۔ وینیزویلا کے صدر نکولس مدورو نے کہا ہے کہ اتوار کے روز مسلح افواج نے ایک فوجی اڈے پر باغیوں کے اس حملے کو ناکام بنا دیا جس کی قیادت ایک باغی سابق فوجی افسر کر رہا تھا۔ اتوار کی صبح پارا میکے پر حملے کے دوران سخت لڑائی میں دو حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ صدر مدورو اور حکومتی اداروں کے بیان کے مطابق اس فوجی اڈے پر حملے میں 20 باغیوں نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 10 وینیزویلا کے مسلح دستوں کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ہتھیار اٹھا رکھے تھے اور جو لوگ اڈے پر باقی رہ گئے تھے انہوں نے ہلاک ہونے یا گرفتار کیے جانے سے پہلے شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ صدر مدورو کہہ رہی ہیں کہ بولیویرین نیشنل آرمڈ فورس کو فوری رد عمل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جو انہوں نے دہشت گرد حملے کے خلاف دکھایا ہے۔ ایک ہفتہ قبل ہم نے ووٹوں میں کامیابی حاصل کی اور آج ہم نے دہشت گردوں کو گولیوں میں شکست دی۔ مدورو نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے اس واقعے کے اقدام کو امریکہ اور کولمبیا سے مالی معاونت فراہم کی گئی تھی، تاہم انہوں نے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب ایک باغی فوجی افسر نے جو خود کو کیپٹن جان کاگریپانو کے نام سے متعارف کراتا ہے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں درجن بھر لوگ اس کے ہمراہ کھڑے ہیں اور بظاہر یہ لوگ حکومت مخالف تحریک کا حصہ ہیں۔ کیپٹن اعلان کرتا ہے کہ وہ صدر مدورو کے ان کے الفاظ میں ہلاکت خیز جبر کے خلاف جائز بغاوت کا حصہ ہیں۔ آسٹریلیا کی بحریہ نے بتایا ہے کہ اسے امریکہ کا وہ لاپتہ طیارہ مل گیا ہے جو ہفتے کے روز آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ آسٹریلوی وزیر دفاع میرین سپائن نے ایک بیان میں کہا کہ چھوٹا امریکی طیارہ اس کے کچھ ہی دیر بعد ڈھونڈ لیا گیا جب رائل آسٹریلین نیوی کا سروے والا شپ ہیماس میلویل شول وائر بے کے مقام پر پہنچا تھا۔ امریکی طیارہ معمول کی سرگرمیوں میں پرواز کے دوران ہفتے کو گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ جہاز پر سوار 22 افراد کو بچا لیا گیا تھا جبکہ 3 میرینز ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یورپ میں امیگریشن مخالف سرگرم کارکن شمالی افریقہ سے یورپ داخل ہونے والے تارکین وطن کی کشتیوں کے بہاؤ کو منتشر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ فرانسیسی خبرساں ادارے اے پی ایف کے مطابق تیونس کے ماہی گیروں کا ایک گروپ اس کوشش پر ناخوش ہے اور انہوں نے اتوار کے روز ایک بحری جہاز کو روک لیا جس میں انتہائی دائیں بازو کے سرگرم کارکن سوار تھے۔ اے ایف پی کے مطابق ایک سی سٹار چارٹر کشتی انتہا پسند گروپ جنریشن آئیڈینٹیٹی نے کرائے پر حاصل کی تھی کہ وہ تیونس کے ساحل کی طرف سفر کر رہی تھی۔ دائیں بازو کے ایک کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد فرانسیسی غیر سرکاری تنظیموں اور انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے درمیان تعاون کو بے نقاب کرنا ہے جو لیبیا سے تارکین وطن کے نام پر کشتیاں بھر بھر کر روزانہ لا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے پراسیکیوٹر نے پیر کے روز سماعت کے دوران اپنی اختتامی دلائل میں کہا کہ وہ سیمسنگ کمپنی کے چیف لی جائے یونگ کو اس سیاسی اسکینڈل میں ملوث ہونے پر کم از کم 12 سال قید کی سزا سننے کے منتظر ہیں جو جنوبی کوریا کے سابق صدر پاک یون کے مواخذے اور ان کی فراغت کا سبب بنا تھا۔ پراسیکیوٹر کے مطابق لی نے صدر پاک کے دوست چوئی سین سل کے ایک مشکوک غیر سرکاری دوست سے غیر مشکوک غیر سرکاری تنظیم کو لاکھوں ڈالر فراہم کیے تھے اور اس کے عوض نیشنل پینشن سروس سے سیمسنگ کے 2 شراکتی اداروں کے انضمام کا فیصلہ لیا تھا، باوجود کہ اس سے 100 ملین ڈالر کا نقصان ہوا۔ لین نے کسی بھی طرح کے الزام کی تردید کی ہے۔ نائجیریا میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ایک گرجا گھر پر حملہ ہوا جس میں 11 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملے میں کم از کم 2 مسلح افراد شامل تھے، لیکن ریاست نمبرا کے پولیس کمشنر غوربا عمر نے بتایا ہے کہ اتوار کی علی صبح ایک مسلح شخص نے سینٹ پیٹرز کیتھولک چرچ پر حملہ کیا۔ ریاست نمبرا کے گورنر ولی اوبیانو نے بتایا ہے کہ حملے کا سبب مقامی برادری کے ارکان کے درمیان ذاتی جھگڑا تھا جو شہر سے باہر رہتے تھے۔ جنگی جرائم سے متعلق ایک سابق پراسیکیوٹر جو کئی برسوں تک اقوام متحدہ کی شام میں تنازعات کے دوران خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دینے والے پینل کا حصہ رہی ہیں، کہا ہے کہ وہ شام پر انکوائری کمیشن سے مستعفی ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے مدد میں کمی ہے۔ سابق سوئس اٹارنی جنرل کارلا ڈیل فونٹے نے، جو اس سے قبل روانڈا اور یوگوسلاویا کے وار ٹریبیونلز میں بطور پراسیکیوٹر خدمات انجام دے چکی ہیں، اتوار کے روز کہا کہ وہ ایسے کمیشن کا حصہ نہیں رہ سکتی جو کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ عید قربان کی آمد آمد ہے اور امریکہ میں مقیم مسلمان کمیونٹی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے تیاریوں میں مصروف۔ تاہم بیشتر لوگ اپنے آبائی ملکوں میں ہی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے درجنوں فلاحی تنظیموں نے مختلف پرکشش پیکیجز جاری کر دیے ہیں۔ یہ رپورٹ ہم سنتے ہیں اسفر امام کی زبانی۔
امریکہ میں عید قربان کے موقع پر جانوروں کی قربانی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن کمیونٹی کے تاجروں اور سماجی کارکنوں نے اس مسئلے کا بہترین حل نکال ہی لیا ہے۔ تجارتی بنیادوں پر قائم مختلف اداروں کے علاوہ امریکہ میں سماجی خدمات انجام دینے والے مسلمانوں کی ایک بڑی این جی او اکنا ریلیف ہر سال اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتی ہے جس میں سینکڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اکنا ریلیف کے پروجیکٹ ڈائریکٹر معاوض اسد صدیقی کہتے ہیں کہ
اکنا ریلیف ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو صرف امریکہ میں اس کا اہتمام کر رہی ہے، اور میری معلومات کے مطابق نیشن وائڈ جو ہے مساجد ہو سکتا ہے کر رہی ہوں، لیکن صرف اکنا ریلیف ہی یہ فرائض انجام دے رہی ہے، ذمہ داری انجام دے رہی ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہاں گوشت نہیں کی ضرورت ہے، لوگ باہر بھیجوا دیتے تھے، لیکن ایک تو یہاں کے جو اکنامیکل حالات ہوئے اس کے بعد بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز آئے ہیں اور جس طریقے سے یہاں گوشت کی پرائز بڑھی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اکنا نے آج سے 5 سال پہلے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہاں لوکل قربانی بھی کی جائے۔
دوسری جانب امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی کی مخیر شخصیات سے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ وصول کر کے مختلف مسلم ممالک کی غریب آبادیوں میں سماجی خدمات انجام دینے والی این جی اوز ہیں جو ہر سال اس موسم میں زیادہ سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔ ان کے دیدہ زیب اشتہارات اخبارات اور میڈیا کی زینت بنتے ہیں، جن میں ان غریب اور پسماندہ لوگوں کی ایسی نقشہ کشی کی جاتی ہے کہ قربانی اور عطیات دینے والا یقین کر لیتا ہے کہ اس کی قربانی کا اصل حقدار امریکہ سے باہر بسنے والے مساکین ہی ہیں۔ دنیا بھر میں فلاحی خدمات انجام دینے والی ایک بڑی امریکی این جی او ہیلپنگ ہینڈ کے ڈائریکٹر پروجیکٹ شاہد حیات کہتے ہیں،
جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے جو یا ایتھنک نیوز پیپرس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، دوسرا ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جس میں ٹی وی اسٹیشنس ہیں خاص طور پر ان کے ذریعے سے، تیسرا ہمارا جو آن لائن کا سسٹم ہے، اس ہماری ویب سائٹ ہے، پھر ہمارا سوشل میڈیا ہے، پھر چوتھا ہماری جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں یو ایس میں، ان کے ذریعے سے ہم عام پبلک تک، مساجد میں، مختلف اسکولس میں، مختلف پبلک پلیسز پہ ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس کے علاوہ ہم میس میلنگ جو ہے وہ اس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمارے اس طرح کے ڈونرز جو پچھلے سالوں میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں، یا ایسے ڈونرز کے جو ہیلپ کر سکتے ہیں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہم میس میلنگ کرتے ہیں ایسے ڈونرز کے گھروں پر، ہمارا جو پاکٹ میلر ہے جس میں اس کی پوری پرائس اور اس کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم میل کرتے ہیں. تو اس سے مختلف ذرائع سے جو بھی مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور لوگ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہیلپنگ ہینڈ دنیا کے تقریباً 50 سے زیادہ ممالک میں اس طرح کے انتظامات کرتی ہے. تقریباً 7 تو ہمارے اپنے ریجنل آفیسز ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. پھر باقی انفرادی طور پر مختلف ممالک میں ہماری جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم ریلیف کا کام کرتے ہیں, تو ہم ڈائریکٹلی پھر ان کے ذریعے سے ان ممالک میں, اس میں انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, فلپین ہے, برما ہے, تھائی لینڈ ہے اور یہ افغانستان ہے, تو وہ ہم انفرادی طور پر مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں. پھر ایسٹ یورپ میں بھی کچھ ممالک ہیں جس میں کوسوو, بوسنیا, تو ان کے ذریعے سے ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں.
امریکہ میں مقیم عام مسلمانوں کی رائے یہی ہے کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے آبائی وطن زیادہ موضوع ہے, کیونکہ یہاں امریکہ میں ان کی امداد کا کوئی مستحق نہیں ملتا. دوسری یہ کہ مقامی سطح پر قربانی کے انتظامات کرنا کوئی آسان کام نہیں. امریکہ میں اپنے ہاتھوں جانور کی قربانی میں قانونی مسائل آڑے آتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں لوگ قربانی کے لیے این جی اوز کا سہارا لیتے ہیں, وہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عید قربان پر اپنے آبائی وطن کا رخ کرتے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
سن 2016 کے لیے دہشت گردی سے متعلق محکمہ خارجہ کی رپورٹ کے مطابق داعش بدستور نہایت فعال دہشت گرد تنظیم ہے جو دہشت گردی کے اڈوں اور دنیا بھر میں نیٹ ورک کو ہدایات دیتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تاہم اسے یکے بعد دیگرے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسے شام اور خاص کر عراق میں اپنے کنٹرول والے بہت سے علاقوں سے محروم ہونا پڑا ہے. جب اسے بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے تو داعش نے عراق اور شام سے اپنے کارندوں کو مشرق وسطی سے باہر حملوں کے لیے بھیج دیا اور بیرون ملک بھی اپنے پیروکاروں کی جانب سے حملوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں جوش دلانے کے لیے کام کیا. القاعدہ اور اس کی حواری تنظیموں نے متعدد ملکوں اور علاقوں میں کمزور اور غیر مؤثر حکومتوں اور اداروں سے فائدہ اٹھایا تاکہ دنیا بھر میں بدستور وہ ایک نمایاں خطرہ بنے رہیں. متعدد کلیدی قیادت کے مارے جانے کے باوجود جزیرہ نما عرب میں القاعدہ یمن, خلیج کے علاقے اور امریکہ کے لیے بدستور ایک خطرہ بنی رہی. شام میں القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ نے شام کے شمال مغربی علاقے کے بعض حصوں میں علاقائی محفوظ پناہ گاہ برقرار رکھنے کے لیے جاری مسلح تنازع سے مستقل فائدہ اٹھایا. الشباب نے پورے صومالیہ اور کینیا کے کچھ حصوں میں کمزور قیادت اور بڑھتی ہوئی تعداد میں اپنے کارندوں کے منحرف ہونے کے باوجود حملے جاری رکھے اور افغانستان میں القاعدہ کو مستقل نقصان کا سامنا رہا. 2016 میں دو باتیں جاری رہیں. پہلی بات تو یہ کہ دہشت گرد گروپوں نے انتظام و انصرام سے عاری علاقوں اور تنازع والے علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں بنا ڈالیں اور اپنے دائرے کو وسعت دینے کے لیے انہیں استعمال کیا. دوسری بات یہ کہ تنہا کام کرنے والے دہشت گردوں کی جانب سے حملے جاری رہے, خاص کر عام جگہوں پر شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. اور آخری بات یہ کہ ایران بدستور عالمی سطح پر دہشت گردی کے سرپرست کے طور پر کام کرتا رہا اور شام, عراق اور پورے مشرق وسطی میں مختلف دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا رہا. محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں اعداد و شمار پر مشتمل ایک اضافی اقتباس شامل کیا گیا ہے جسے دہشت گردی کے مطالعے اور اس کے جواب دینے کے لیے یونیورسٹی آف میری لینڈ کے قومی کنسورشیم اسٹارٹ نے تیار کیا ہے. اسٹارٹ نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گرد حملوں میں 9% تک کمی آئی ہے, جبکہ 2015 کے مقابلے میں دہشت گرد حملوں کی وجہ سے ہلاکتوں میں 13% کی کمی واقع ہوئی ہے. اس کی بیشتر وجہ افغانستان, شام, نائجیریا, پاکستان اور یمن میں دہشت گرد حملوں اور ہلاکتوں میں کمی ہے. جولائی کے آخر میں رپورٹ کے اجرا پر دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے سے متعلق قائم مقام رابطہ کار جسٹن سائبرل نے کہا کہ ساتھ ہی عراق، صومالیہ اور ترکی سمیت متعدد ممالک میں دہشت گرد حملوں اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکہ کلیدی شراکت کار ملکوں کی دہشت گردی کے خلاف صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وسائل مہیا کرتا رہے گا اور ساتھ ہی پرتشدد انتہا پسندی کے پیچھے کار فرما عناصر پر توجہ کے لیے طویل المیاد کوششیں کرتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے اختتام تک مصنوعی طریقے سے خمیر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 4000 سال سے انسان روٹی اور الکحل سے بنے مشروبات کے لیے خمیر کا استعمال کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ خمیر جاندار ہوتا ہے، یعنی اس میں زندہ وجود رکھنے والے خلیے ہوتے ہیں۔ جینیاتی انجینئرنگ کی تیزی سے نمو پاتی ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے کہ سائنسدان کسی روز زیادہ پیچیدہ جاندار بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یہاں تک کہ انسان۔ تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس میں درپیش خطرات سے پوری طرح آگاہ ہیں، لیکن اس کے ممکنہ فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے جینوم، یعنی کسی جسم میں کروموسوم کا مکمل سیٹ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کروموسوم یعنی جین بردار دھاگے جن کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے، جس میں بڑھوتی اور افزائش نسل سے متعلق تمام معلومات پائی جاتی ہیں۔ انسانی خلیوں کی طرح خمیر کے خلیوں میں بھی کروموسوم ہوتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے سائنسدانوں کو ڈی این اے میں موجود اے، سی، جی اور ٹی کہلانے والے نیوکلو بیس کی قطع برید کی سہولت میسر ہے۔ نیوکلو بیس وہ سیل ہیں جو ایک خاص ترتیب میں ہوتے ہیں اور جن میں زندگی کا بنیادی جوہر پایا جاتا ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کی لیبورٹری میں سائنسدانوں نے خمیر پر مختلف تجربات کیے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس منصوبے سے منسلک ایک سائنسدان لیزلی مچل کہتی ہیں،
Rather than starting with what exists in nature and making changes to see what happens, we can do this bottom-up approach.
جو قدرت میں موجود ہے اس سے آغاز کرنے کی بجائے ہم نے تبدیلیاں کی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بالکل الٹ لائحہ عمل اپنایا، جس میں ہم نے پورے ڈیزائن کو ہی ابتدا سے شروع کیا اور دیکھا کہ کیا وہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسا ہم نے سوچا تھا۔ ایک کمپیوٹر کی مدد سے ڈی این اے کے ایک حصے کو، جس میں مثال کے طور پر نیوکلیو بیس کی ٹی، اے اور جی کی ایک ترتیب موجود تھی، اسے سائنسدانوں نے مصنوعی طریقے سے بنائے گئے ٹی اے اے نیوکلیو بیس کی ترتیب سے بدل دیا۔ ابھی تک سائنسدانوں نے 16 کروموسوموں میں سے 6 کو مصنوعی طریقے سے بنا کر قدرتی طور پر موجود کروموسوموں سے بدل دیا ہے اور اس کا نتیجہ ٹھیک نکلا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈی این اے کے۔
اور بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف نیفرولوجی کوئٹہ نے بھرپور انداز میں کام شروع کر دیا ہے۔ ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار گردوں کے امراض میں مبتلا 3 مریضوں کی مفت پیوند کاری کی گئی اور یہ عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں انسٹیٹیوٹ آف نیفرو اینڈ یورالوجی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الکریم زرکون نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ گزشتہ سال فروری میں اس مرکز کو نیفرو اور یورالوجی کے شعبے کے ماہر ڈاکٹروں کی مدد سے فعال بنایا گیا، جس کے بعد سے اب تک اس سینٹر میں روزانہ 100 مریضوں کے ڈائلائسز ہو رہے ہیں اور اب ڈاکٹروں نے کامیابی سے آپریشن بھی شروع کیے ہیں۔
ابھی لیٹسٹ ہم نے گردے کا ٹرانسپلانٹ کیا، 3 کامیاب ٹرانسپلانٹ ہم نے کیے اور ماشاءاللہ سب مریض ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہیں اور 1-2 دن میں شاید گھر چلے جائیں گے اور یہ سلسلہ ابھی برقرار رہے گا اور ہر مہینے 5-6 ٹرانسپلانٹ ہوتے رہیں گے۔ یورولوجی اور نفرولوجی کی ٹیم مل کے انہوں نے کیا اور عوام کو ایک بہترین سہولت دی اپنے گھر کے اندر۔ یہ ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ تھے، یہ خرچہ سارا ہم نے ہی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پرووائڈ کیا۔
بلوچستان میں اس سینٹر کو فعال بنانے سے پہلے صوبے کے دور دراز علاقوں کے مریض کراچی اور لاہور جا کر ڈائلاسس کرواتے تھے اور اس عمل پر ڈاکٹروں کے بقول 30 لاکھ روپے تک اخراجات آتے تھے۔ ڈاکٹر زرکون کا کہنا ہے کہ نیفرو اینڈ یورالوجی کے مرکز میں روزانہ 600 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، جن میں 50% مریضوں کا تعلق پڑوسی ممالک افغانستان اور بعض کا ایران سے ہوتا ہے، جبکہ بلوچستان کے مختلف اضلاع کے ساتھ سندھ کے لوگ بھی اس مرکز سے استفادہ کرنے آتے ہیں۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے نیوز آور کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہیں گلرخ، جبکہ انجینئر ہیں مشل ڈبینس کی۔ اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، آج پیش کرتی ہیں بیزت جلانی۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔